أحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. اب ہم سورہ ہجر آیت نمبر 45 سے لے کے انشاءاللہ اینڈ تک کریں گے. اس سے پہلے جو ہم ٹاپک پڑھ چکے ہیں وہ جہنمیوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ہمارے سامنے ذکر فرماتا ہے، اور جہاں پر بھی قرآن پاک میں جہنم والوں کی بات آتی ہے تو لازمی اس کے بعد جنت والوں کی بھی بات آتی ہے. تو دیکھتے ہیں آپ جنتیوں کے احوال.
ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی لوگ ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ایسی جگہ پہ ہوں گے جس کا جو بالکل اس سے اپوزٹ، بالکل اس سے الگ جگہ ہے. اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کر دی، یعنی باغات ہیں اور چشمے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انسان جب بھی کوئی بھی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کریں، کوئی بیوٹیفل سینری، بہت خوبصورت سینری، تو یقیناً اس میں دو چیزیں ضرور ہوں گی، ایک گرینری اور ایک پانی. کہیں آبشارے ہیں، کوئی چشمے ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی اس طرح، اور گرینری. اس کے بغیر تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی خوبصورت سین ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی جنت کی ہمارے لیے، جیسے ہماری طبیعت ہے، جیسے ہمارے شوق ہیں، اسی طرح کی چیز جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی. مگر اس کی قیمت کیا ہے؟ تقوی. یعنی انسان اللہ سے حرام کردہ چیزوں سے بچے. دنیا میں جو شہوات ہیں، جو اٹریکشن ایسی ہیں جو اس کے دین کو نقصان دینے والے، ان سے بچے، اور اللہ کی خاطر بچے گناہوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا کہ مجھ کو کچھ وصیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کسی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھلائی کو، یعنی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے وہ کتنی چھوٹی نیکی ہو، اس کو نہ یہ نہ سمجھنا اس سے کیا فرق پڑے گا. اگرچہ پانی طلب کرنے والے کے لیے، یعنی کوئی تم سے پانی مانگے، اس کے لیے اپنے ڈول سے اس کے برتن میں پانی ڈال دینا ہو، یعنی کتنی چھوٹی سی آپ سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. اور کیا، یا کیا کہ لوگوں کے ساتھ خوش ہو کے بات کرو، اپنے بھائی کے ساتھ خوش ہو کر بات کرو، یعنی اس کو ہم حقیر سی نیکی سمجھتے. مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی بھلائی کو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. نیکی ہوتی بڑی ہے، ہر نیکی بڑی ہے. شیطان کہہ دیتا ہے کہ نہیں، یہ تو اس سے کیا فرق پڑے گا، کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز زمین سے اٹھا کے دے دی نا، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا. امام احمد نے روایت کیا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، فرمایا مجھے نصیحت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تم کسی مجلس میں ہو اور مجلس سے اٹھ کے جاؤ، اور جب تم انہیں کسی ایسی بات کا کہتے ہوئے سنو جو تمہیں ناپسند ہو، تو اس مجلس سے منہ موڑ لو. یعنی جس مجلس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والی بات نہ ہو، جہاں اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے اٹھ جاؤ. اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو. عام طور پہ ہماری تو مجلسیں ہی اس بات پہ ہوتی ہیں کہ اللہ کی کوئی بات ہی نہ ہو وہاں پہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرماتے ہیں، کہ جہاں پہ اللہ کا ڈر نہ ہو وہاں سے پھر اٹھ جاؤ. اور ایک اتنی پیاری دعا بھی ہمیں سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم آتی نفسی تقویٰ، ہے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے، وزکیہا، اللہ اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اللہ تو ہی ہے جو پاک کرنے والا نفس کو، انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو اس کا ولی ہے، تو اس کا دوست ہے اور اس کا کارساز ہے، اس کا کام بنانے والا ولی اور مولا تو ہی ہے اس کا، اللہ تو اس کو پاک کر دے. اسی طرح سفر کی دعاؤں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ تقویٰ مانگ رہے ہیں. اور ایک دعا ہے، اللہ میں آپ سے تقویٰ والی زندگی اور نیک موت اور رسوائی سے خالی ہو کر پلٹنے کا سوال کرتا ہوں. کتنی جامع دعا ہے کہ اللہ تقوی والی زندگی دے دے مجھے، اللہ نیک موت دینا، اللہ رسوائی سے خالی ہو کر پلٹنا دینا۔ تو متقی ہونا یہ شرط ہے جنت کے لیے۔ متقی ہوں گے جو باغوں میں ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والی من خوف مقام ربی جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فاما من خوف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی والمأوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہش نفس کو قابو پہ رکھا، اس کو روکے رکھا اللہ کی خاطر، اس کے لیے جنت ٹھکانا ہوگی۔ تو جو اپنی زندگی میں خوف خدا رکھے، اس خوف کی وجہ سے خواہشوں کا جو گھوڑا ہے نا، منہ زور گھوڑا، اس کو اس کی لگامیں تھام کے رکھے، وہ ہے متقی۔ جو اجتناب کرے، جو بچے گناہوں سے، کبھی اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً پلٹے اللہ کی طرف، توبہ کریں، تو ایسے لوگ ہوں گے جنتوں کے حقدار۔ تو خوف خدا ضروری ہے، خوف خدا کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، تقویٰ ضروری ہے۔ اور خوف خدا یہ نہیں ہے کہ انسان بس ایسے کام پہ ہائے میں بڑی گناہ گار ہوں، نہیں، وہ خوف خدا وہ جو انسان کو گناہ سے دور کرتے، گناہ کرتے بھی انسان ڈرے، اور جن سے جنہوں نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا بھی لیکن پھر بھی ان سے کچھ گناہ ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر لی، تو ان کو پھر اپنی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا، یہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے کچھ نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں سے ملایا، یعنی نیک بھی کیے اور برائیاں بھی کی، 102 نمبر آیت ہے۔ ان قریب اللہ کی ان کی توبہ قبول کرے گا، عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم۔ اور جو نیک کام کرتے ہیں لیکن گناہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، بغیر توبہ کے مر گئے ہیں، بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب اللہ کے اوپر ہے کہ ان کا وہ اللہ ان کا کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ ہمارا نہ اس کی ہمیں جرات ہونی چاہیے، نہ ہم نے کچھ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اللہ چاہے تو جس کو بھی معاف کر دے، اللہ چاہے تو جس کو پکڑ لے، یہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان تجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تم نے کیا یہ سمجھ لیا کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ہم ان کو ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کے برابر کر دیں گے، ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ کتنا برا فیصلہ کرتے ہو تم، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو گناہوں میں پڑ کے زندگی گزارا ہے، جو ایمان لا کے نیک عمل کر رہا ہے اور اس کی کوشش کیا جا رہا ہے، اللہ برابر نہیں کر دے گا، یہ غلط فہمی سے اس سے نکلا۔ تو وہ مالک الملک ہے، وہ چاہے کسی پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ کسی کی ساری عمر کے گناہ معاف کر دے، اور چاہے ایک بلی کو بھوکا رکھنے پہ کسی کو جہنم میں ڈال دے، اس کی مرضی ہے، ہم نہیں کچھ بول سکتے اس میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ان کے لیے ہیں یہ باغ بھی اور ان کے لیے یہ چشمے بھی، کہ وہ وہاں پہ اور کیسی وہاں پہ نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا، اس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی، پانی بھی نہ سڑے گا نہ اس کو خراب ہوگا، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن سے رہنے والے۔ یعنی اب دیکھیں، پہلے کہا گیا متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اگلی آیت میں کیا آتا، ان سے کہا جائے گا کہ تم کے داخل کہ وہ داخل ہو جائیں اس میں جنت میں سلامتی کے ساتھ، ان سے کہا جائے گا، لیکن ایک دم خطاب فعل امر آ گیا، ایک دم خطاب جیسے سیکنڈ پرسن کو، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا داخل ہو جاؤ، انسان ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ، جیسے آپ کہیں گے چلو داخل ہو، چلو انٹر ہو یہاں پہ، تو انسان ایک دم سوچتا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے، داخل ہو جاؤ، کیا میں بھی متقی ہو سکتی ہوں، کیا میں بھی ان میں سے ہو سکتی ہوں جس کو یہ کہا جائے؟ ہاں، متقی کوئی وہ نہیں ہے جو کوئی جس کے سر پہ سینگ ہے، متقی بھی ایک انسان ہی ہے، وہ ہوائی مخلوق نہیں ہے، تم بھی ہو سکتے ہو متقی، اب یہاں پہ کیا ہے, دروازے پہ جنت کے کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ اس میں. کتنی پیارا مقام ہے, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے ان میں شامل فرمانا, کہ ان کو کہا جا رہا ہے اب تم بس سارے سٹیجز سے گزر کے آ گئے, اب سلامتی کے ساتھ امن سے رہنے والے ہیں. اب کیا ہے کہ دیکھو کتنے مرحلے پیچھے پار کر کے آئے, پہلے زندگی میں کتنی انسان کی مشقتیں ہی مشقتیں ہیں, پھر موت کی مشقت, پھر حشر کی مشکلیں کتنی ہیں, پھر اس کے بعد جو میزان ہے وہ کتنا مشکل مرحلہ آئے گا, ہاتھوں میں جب اعمال نامے دیے جائیں گے وہ کتنا مشکل مرحلہ ہے, پل صراط کتنا مشکل مرحلہ ہے. اب اتنے مشکل مرحلوں سے گزر کے اب سبحان اللہ اب کھڑے ہوئے ہیں جنت کے آگے, اس کے گیٹ پہ کھڑے ہیں, کہا جا رہا ہے ادخلوها, داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں, ان باغوں میں چلے جاؤ سلامتی کے ساتھ. اب سلامتی سلامتی کس چیز سے سلامتی ہے؟ اب یعنی دوزخ سے سلامتی ہے, اب تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے کبھی, اب حفاظت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. اور کس چیز سے سلامتی ہے؟ ہر آفت سے سلامتی ہے, ہر آفت, ہر غم, ہر خوف, ہر عذاب, ہر مصیبت سب سے سلامتی ہے, ہر فکر سے, ہر پریشانی سے سلامتی. اللہ اکبر. دیکھیں دنیا میں یہ ایسی سلامتی کہیں مل نہیں سکتی. دنیا میں اگر مثلاً کوئی بیمار ہے وہ تو غم میں ہے ہی ہے, اور جو ٹھیک ہے نا, جو صحت والا ہے وہ خوف میں ہے کہ مجھے کہیں بیماری نہ لگ جائے. اس کو ایک غم اس کو لگا ہوا تو اس کو بھی ایک مشکل لگی ہوئی ہے. ایک ہے جو مثال کے طور پہ جس کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے وہ تو غم میں, اور جس کا زندہ ہے وہ بھی خوف میں ہے کہ میرا بھی چلا جائے گا. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو غم میں ہے ہی ہے, جس کے پاس ہے وہ بھی خوف میں ہے کہ میرے سے چھن جائے گا. تو یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں جو خوف اور غم سے آزاد ہو. صرف وہ جگہ ایسی ہے جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ وہاں پہ نہ کسی خوف میں ہوں گے نہ کوئی غم ہوگا, اور امن سے رہنے والے, بالکل پیس. حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ان کا نقشہ کہتے ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آپ لوگ اس آیت کو جا کے پڑھ لیجئے گا, 73 نمبر آیت میں منظر کشی کی گئی ہے کہ کیسے پورا کا پورا گروہ ہے اور سلامتی کی دعائیں ہیں, مبارک بادوں کی دعائیں ہیں, چلو جی آپ انٹر ہو جنت کے اندر بے خوفی کے ساتھ, اللہ کا کوئی عذاب نہیں آ پائے گا. موت سے بھی بے خوف ہو جاؤ, ہر بیماری سے بے خوف ہو جاؤ, ہر مصیبت سے بے خوف ہو جاؤ. امن ہی امن ہے, امن ہی امن. دیکھیں دنیا میں آپ کو کچھ بھی مل جائے, لیکن کتنی بادشاہت مل جائے پھر بھی خوف رہتا ہے, خوف رہتا ہے نا, کہ بس مل بھی گئی ہے تو تب بھی خوف ہے. کسی کو کیسے آپ خوف سے چھٹکارا پا سکتے؟ چلو کسی دشمن کا یا کسی اور مصیبت کا خوف نہیں ہو, موت کا ہی خوف رہتا ہے, اب مر جائیں گے, آئے بیماری نہ آ جائے, آئے ایسے نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, چھن نہ جائے میرے سے, تو یہاں پہ کیسے ہم من سے رہ سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی لیے صحابہ کو تلقین فرمائی, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اپنے اوپر لازم کر لو, اللہ کا تقوی, یہ تقوی والے ہی جا سکتے ہیں وہاں. اللہ اکبر. اور ایک اور, ہاں, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ہم کھینچ کے نکال لیں گے ان کے سینوں میں سے جو کوئی غل ہوگا. غل میں نے کیا بتایا, کیا ہوتا ہے؟ کینہ, کدورت, کوئی عداوت, اور وہ ہو جائیں گے بھائی بھائی, علی سرر متقابلین, تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی, یعنی ایسے تھے کہ دونوں ہی نیک تھے. اب دیکھیں حضرت علی کی جنگ ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل, اور اسی طرح اور حضرت معاویہ کے ساتھ. اب دیکھیں اس کے اندر ایک طرف بھی صحابی رسول ہیں, دوسری طرف بھی اللہ کے رسول کے پیارے ہیں, تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں ایسے ہوا. اب غل آنا ایک چیز ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان آ جایا کرتی ہے, اور اس کے اندر قیامت کے دن جب جنت میں لوگوں کو انٹری دینے دی جانے والی ہوگی, اس سے پہلے پہلے یہ غل نکال دیا جائے. یعنی نیک دونوں ہی ہیں, لیکن دل میں کوئی بات آ گئی, کچھ ایسا ہو گیا, دنیا میں کوئی رنجش ہو گئی, کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی, کسی کو کچھ کہہ دیا تھا, اس کے دل سے وہ بات نہیں جاتی, تو طبیعتیں بعض دفعہ نہیں ملتی, दोनों ही अच्छे होते हैं लेकिन तबीयत नहीं मिलती, गेट अलोंग नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, बस एक दूसरे को जब भी मिलते हैं एक फ्रिक्शन सी रहती है, हालांकि दोनों अच्छे हैं। तो ये अब गिल जो है ना ये चिमट जाता है दिल के साथ। इसीलिए आप वर्ड देखें यहाँ पे क्या है, वह नजाना, नजा क्या होता है, नजा का आलम हम कहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है रूह खींच ली जाती है इस जिस्म से, ठीक है। तो नजाना का असल मतलब क्या कि खींच लेंगे हम खींचेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे दिल में चिमट गया ना, ये जोंक की तरह लीच की तरह चिमट गया, ये निकलता नहीं है, खुद तो कोशिश से निकला नहीं, अब वहां पहुंच गए, अब दोनों ही जन्नती हैं, लेकिन गिल साथ था तो अल्लाह ताला उस गिल को खुद निकाल के खींच लेगा, यानी खुद खींच के निकाल लेगा और भाई भाई बन जाएंगे आप। इसलिए कि आप खुद सोचें, आप जन्नत में चले भी गए, अब फलां वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, फलां के साथ मेरी बड़ी दुनिया में बहुत ज्यादा उसके साथ बस ऐसे रहती थी कि कोल्ड वॉर टाइप और सकीना रहता था दिल में, मैं उसके साथ कभी भी मेरी बनी नहीं है। तो अब क्या होगा, बाज लोग तो अपने शोहरों के बारे में ऐसे कहते हैं, बाज शोहर अपनी बीवियों के बारे में ऐसे कहते हैं, कहते हैं ऐसे जन्नत का क्या फायदा, वहां पे भी यही मिलनी है। तो बात ये है कि ये नहीं आप समझते कि अल्लाह ताला जन्नत क्योंकि एक सलामती की जगह है ना, वहां पे कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ा शोर शराबा ये तो है ही नहीं, और अगर इन चीजों को लेकर वहां पे पहुंच गए तो फिर वो तो जन्नत क्या पीसफुल जगह रहेगी। तो उससे पहले पहले अल्लाह ताला निकाल देंगे, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले उनके सामने पानी के दो चश्मे पेश किए जाएंगे, पहले चश्मे से तो वो पानी पियेंगे, उससे दिलों में से जितनी रंजिशें आए जो कभी दुनिया में पेश आई, अब कई लोगों के साथ आई हम तो भूल भी गए हुए, दिल में आज तक रंजिश है वो कभी सामने आ जाए फिर याद आ जाएगी, तो अब तबीयत पे उसका असर आखिर तक मौजूद रहा, जब तक दुनिया से चले नहीं गए वो तबीयत में थी बस उससे रंजिश, वो सब धुल जाएगी और सबके दिलों में बाहमी उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये जो रंजिशें ये भी एक तकलीफ है ना, ये भी एक अजाब ही है, और जन्नत में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। इसीलिए हदीस में ये आया ना कि जिस शख्स के दिल में जरा बराबर भी कीना किसी मुसलमान से होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, यानी उससे मुराद वो कीना और बोझ है जो दुनियावी गर्ज की वजह से हो, अपने कसद से हो, अपने इख्तियार से हो, उसकी वजह से ये शख्स उसके डर पे रहे कि जब मौका मिले उसको नीचे कर रहा है, जब मौका मिले और उसको पालता रहा है पालता रहा है, तो वो फिर जन्नत में नहीं जा सकता। लेकिन एक वेल होता है कि जैसे हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि मैं और तलहा और ज़ुबैर इन्हीं लोगों में से होंगे जिनके दिलों का गुबार जन्नत में दाखिले के वक्त दूर कर दिया जाएगा। वो लोग ऐसे नहीं थे कि जो कोई अपनी जातियात की वजह से कुछ, वो कोई चीज को दीन के लिए सही समझ रहे थे तो उसकी वजह से कर रहे थे, दूसरा भी दीन के लिए सही समझता था तो उसकी वजह से कर रहा था, अल्लाह ताला उनसे राजी हो चुका है। लेकिन ये जो लोग कीना रख के जन्नत में नहीं जा सकते वो लोग हैं कीना रखते हैं फिर पालते हैं पालते हैं, और शैतान बहुत अच्छी तरह पलवाता है और उसको बढ़ाता रहता है, और दिल में समझ लें अपनी गंदगी की तय वॉमिट करता है हमारे दिलों में, और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, फिर बदगुमानी आती है पहले, फिर उसके बाद कीना, फिर बुअस, फिर कीना, फिर इंसान बुरा ही सोचता रहता है फिर दूसरे के बारे में, और फिर चूंकि जब आप उसको पालते रहेंगे तो फिर तो निकलेगी नहीं, कभी कभी एफर्ट ही नहीं की उसको निकालने, वो लोग इनमें शामिल नहीं है। तो ये सोच के गिल ना पालते रहना कि वो तो उस दिन निकाल ही लिया जाएगा। सूरह हशर में अल्लाह ताला ने बताया ना कि वो कहते हैं कि हमारे दिलों में अल्लाह उनके लिए गिल ना रख जो ईमान लाए, तो इसके लिए दुआ की जरूरत है कि इंसान दुआ करे अल्लाह मेरा दिल गंदा ना हो, दिल गंदा होगा जाहिर है उसमें गिल होगा तो फिर जुबान भी गंदी होगी, फिर कान भी गंदे होंगे, फिर इंसान वही चीज बोलता भी है वही देखता भी है, उसको हर एक चीज नेगेटिव ही फिर नजर आती है दूसरे की, जिंदगी गंदी हो जाती है। तो ये पाल के क्या करना, अल्लाह हू अकबर। तो वह वहां पे फिर उनके अब दिल भी खत्म हो गए, अब वो वहां पे तख्तों पे बैठे हुए आमने सामने, यानी कोई जब इंसान दूसरे से पीठ फेर के बैठता है तो वो उसका मतलब क्या होता है, कोई नाराजगी है, और आमने सामने बैठे हैं तो تو یہ محبت کی علامت ہے. یعنی ایک دوسرے سے مل جل کے بیٹھیں گے. اب سوچیں کہ دل سے سب کچھ نکل گیا, کوئی گندگی ہے ہی نہیں کسی کے بھی بارے میں, اور محبت اتنی زیادہ بھر گئی اندر. اب چاہے وہ میاں بیوی ہیں, چاہے دوست ہیں, چاہے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی رشتوں کے درمیان میں خاص طور پہ ویل آ جاتی ہے, تو وہ سب بھائی بھائی بن جائیں گے. دیکھ لیں پھر جنت میں نہ تو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے وہاں پہ, نہ کوئی پارلر کی ضرورت ہے وہاں پہ. حسن ہوگا تو ہمیشہ رہے گا, حسن کو بھی سلامتی ہے, صحت کو بھی سلامتی ہے. نہ کوئی پولیس ہے وہاں پہ, کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں, کوئی چوری ڈاکا ہی نہیں. تو سارے لوگ تو بالکل یعنی کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں ہے نا کہ جنت میں کیا چیز نہیں ہوگی. تو یہ بتائیں کہ ہسپتال نہیں ہوگا, پولیس نہیں ہوگی, کوئی پارلر نہیں ہوگا, کوئی اور ایسی جگہ جو کہ تکلیف کی انسان کو ہیں دنیا میں, وہ کوئی بھی نہیں ہوگی. لا یمسہم فیہا نصبٌ, اسی لیے کہا گیا کوئی تکلیف چھوئے گی نہیں وہاں پہ, کوئی ایگزوشن نہیں ہوگی, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. اب دنیا میں ہم دیکھیں کوئی پارٹی بھی رکھ لیتے ہیں, تو کہیں پارٹی پہ خود رکھتے ہیں تو تب تو تھکتے ہی ہیں, لیکن جب ہم کسی پارٹی پہ چلے جاتے ہیں, کوئی دعوت ہمیں دے تو ہم جاتے ہیں, اور واپسی پہ کتنے تھکے ہوتے ہیں, حالانکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, وہاں بیٹھ کے بس باتیں کی ہوتی, کتنے تھک جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے نا, اس میں نصب بھی ہے, اس میں تھکاوٹ بھی ہے, تکلیف ہے. کہیں پکنک پہ ہی چلے جائیں, اتنا انجوائے کریں گے, اس کے بعد کہیں گے ہائے بڑے تھک گئے. تو یہ دنیا کی چیز ہے, وہاں پہ تھکاوٹ نہیں. وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ, اور نہیں اس میں سے نکالے جانے والے, کبھی کوئی نہیں نکالے گا. انسان ایسی جگہ پہ چلا جائے تو سب سے پہلا دھڑکا تو یہی لگا رہے گا کہ ہائے اب یہاں سے کوئی نکال ہی نہ لے, ہائے یہاں سے کوئی ڈپورٹ نہ کر دے, اب کوئی یہ نہ ہو کہ یہ سب چیزیں چھن جائیں. کسی کو بڑے سے بڑی بادشاہ آدمی مل جائے نا, ہر وقت اس کو یہی خطرہ رہتا ہے, ہائے ہائے پتہ نہیں اب کہیں میرے سے چھن نہ جائے, کہیں کوئی چرا نہ لے, کہیں کوئی لے نہ جائے, جس نے مجھے دیے کہیں ناراض ہو کے بھی مجھے یہاں سے نہ نکال دے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی, وہ دائمی ہے, وہ کبھی کم نہیں ہونے والی, اس سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, یہ ہمارا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, سورہ سواد میں فرمایا. تو جب چیزیں بھی نہیں ختم ہونی, نہ وہاں سے نکالا جانا ہے, تو امن ہی امن ہے. اسی لیے کچھ لوگ, اللہ اکبر, میرے کچھ پیارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھر بور ہی ہو جائیں گے یہاں پہ دنیا میں, تو ہمیں پھر بھی کوئی چیز کام ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ جب نہ کوئی کام ہے نہ کچھ ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا, یعنی وہ لوگ وہاں سے پلٹ کے آنے کی کبھی خواہش نہیں کریں گے. تو یہی کافی جواب ہے میرے خیال ان کے لیے کہ جس جگہ سے کبھی پلٹنے کا دل ہی نہ چاہے, سوچے وہاں پہ بوریت تو نہیں ہوگی نا, اور بوریت ہو تو انسان کہے گا کہ نہیں چلو یہاں سے, وہاں پہ کبھی بوریت ہے ہی نہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طرح کے لوگوں کا بتا کے ایک جہنمیوں کا بھی بتا دیا اور جنتیوں کا بھی بتا دیا, اور پھر فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو, یعنی جو متقی نہیں ہیں, جو ابھی اس طرف میری طرف نہیں آتے, ان سے ان کو بھی فرمایا وہ میرے بندے ہیں. اب یہ پانچواں حصہ شروع ہو گیا سورہ ہجر کا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا پانچ حصے سے کر لیں, تو جو اگلا حصہ یعنی چوتھا حصہ تقریباً کہہ سکتے ہیں, پانچواں تو نہیں, پانچ تو پورے ٹوٹل ہو گئے, تو یہاں سے اگلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں اے نبی, ان کو خبر دے دیں, کیا خبر دیں, انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک میں تو بہت معاف کرنے والا ہوں, بہت بخشنے والا ہوں. اگر کوئی ابھی تک متقی نہیں بنا تو وہ بن جائے, اپنی زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ معافی مانگ لے, میری طرف پلٹ آئے, یہ بھی میرے ہی بندے ہیں, یہ بھی میرے ہی بندے ہیں. اور فرمایا وہ ان عذابی ہوا العذاب الالیم, اے نبی یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ غفور الرحیم سن کے اور اس کے بعد اتنے دلیر ہو جائیں, اتنے شیر ہو جائیں گناہوں کے اوپر کہ اب تو ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے, بس ہم جو مرضی کرتے رہیں, جیسے کہ آج ہم ہوئے میں. تو ان کو یہ بھی بتا دینا کہ میرے رب کا عذاب بھی بہت دردناک ہے, تو رحمت کی پہلے مغفرت کی امید دلائی. دیکھو پہلے فرمایا غفور الرحیم، پھر فرمایا کہ میرا عذاب بہت دردناک. تو ایک جگہ پہ آتا ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تھا نا، تو 100 رحمتیں پیدا کی تھیں اور ان میں سے 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی، اور تمام مخلوق کے پاس، جتنی مخلوق ہے، اس کے پاس صرف ایک رحمت بھیجی. اگر کافر یہ بات جان لے کہ اللہ کے پاس اتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جہنم سے بے خوف نہ ہوتا. اتنی رحمت اس رب کی، یہ بات ہمیں اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو وہ رب کیسا ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا غفور ہے. وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا جو پچھلا ہو چکا ہے، آج میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. وہ چاہتا ہے ہر کوئی اس کی رحمت میں سے حصہ پا لے، وہ چاہتا ہے بندے راہ راست پہ آ جائیں. فرمایا جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا اجر دوں گا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر قریب ہوگا نہ اسے ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوگا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا نہ اسے 2 ہاتھ قریب ہوں گا. جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا. یہ مسلم کی روایت ہے کہ کتنا غفور رحیم رب ہے، اس سے آپ اندازہ لگا کہ یعنی متقیوں کا تو بتا ہی دیا، ان کے لیے تو یہ ہے. اور اگر تم نہیں بھی متقی ہو تو اب آ جاؤ، پلٹ آؤ رب کی طرف، تم بھی عباد ہی ہو، میرے ہی تو ہو تم بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو پتا چل جائے نا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی جنت کی خواہش ہی نہیں رکھ سکے گا، اس کو وہ سوچے گا کہ مجھے جنت مل ہی نہیں سکتی. اور اگر کافر کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی جنت سے مایوس ہی نہیں ہوگا کبھی. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ کتنی رحمت ہے اس کی کہ قیامت کے دن شیطان کو بھی امید لگ جاتی گی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی نکال لیا جائے. اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اتنے رحمتوں والے رب نے یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ کو یہ بتا دیں اللہ غفور رحیم ہے تم لوگ جو مرضی کرتے رہو، نہیں، مگر یہ ان کو بتاؤ کہ وہ رب کتنی رحمتوں والا ہے، تم ایسے رب کو چھوڑ کے دور بھاگتے ہو. یہ پوائنٹ ہے جو ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے. دل چاہتا ہے ساری دنیا کو یہ باتیں بتا دی جائیں کہ رب کی رحمتیں دیکھو اور تمہارے دیکھو رویے کیسے، تم کیسے بے وفا ہو، تم ایسے رب کو چھوڑتے ہو، تم ایسے رب سے دور بھاگتے ہو. پھر اس کے بعد وہ جو کریں وہ ان کی مرضی ہے، مگر پہچان کراؤ رب کی ان کو. سب چیزوں کو چھوڑ کے، نیل پالش نہ لگاؤ، حجاب لے لو، پرانا نہ کرو، یہ اور تم ان باتوں میں کیوں جاتے ہو؟ اور تم رب کی تو پہچان کراؤ لوگوں کو کہ وہ رب کون ہے، کیسا ہے، اس کی رحمت کیسی ہے. تم کیوں نہیں آتے ایسے رب کی طرف؟ کون ہوگا جو ایسے رب سے دور بھاگے گا؟ کون ہو سکتا ہے؟ امام ابن جریر نے اپنی سنت کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ سے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا مسلمان بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں. فرمایا میں تمہیں ہنستے بھی کیوں دیکھ رہا ہوں، یعنی ادھر جہنم بھڑک رہی ہے، ادھر قیامت کا دن آنے لگا اتنا بڑا، تو یعنی تم ہنس رہے ہو بیٹھے ہوئے، اور چلے گئے. پھر دوبارہ الٹے پیر واپس آئے، فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب فرماتا ہے آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے، یہ میرے بندوں کو یہ بات بتائیں. آپ کیوں نہیں میرے بندوں کو یہ بات بتاتے؟ اللہ اکبر. اسی طرح قتادہ سے روایت ہے کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو یہ پتا چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنا گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام سے بچے گا ہی نہیں، وہ کہے گا سارے حرام کر لو، وہ تو سب بھی معاف کر دینے اس نے. اور اگر اس کو پتا چل جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا زیادہ ہے تو وہ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. تو دونوں چیزیں بہت زیادہ، لیکن اس کی جو رحمت ہے وہ بہت سے آتا ہے, وہ بہت سے آتا ہے, اور اس نے اپنی رحمت کو اپنی غصے کے اوپر, اپنے غضب کے اوپر غالب کیا. وہ ارحم الراحمین, فرمایا نا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ارحم الراحمین, سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنا والا ہوں. سوچیں کہ آپ کو کسی کا پتا ہو کہ کوئی بہت رحم کرنے والا ہے, بہت رحم کرنے والی کوئی عورت ہے, وہ بڑی ہی کائنڈ ہارٹیڈ, بڑی سافٹ ہارٹیڈ, بڑی سب کے ساتھ اچھی, کیا کبھی آپ کو اس کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگے گا؟ نہیں لگے گا. آپ کہیں گے وہ تو اتنی بہت ہی کائنڈ ہے, بہت ہی نائس ہے. تو رب جو ہے یہ تو اس انسان ہے, ان کے پاس تو اس ایک حصے کا بھی ذرا سا ذرہ آیا ہے. وہ رب جس کے پاس 99 حصے ہیں رحمت کے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہوگی. تو مگر ہاں سا تو اس کے عذابوں سے ڈرتے رہنا, ڈرتے رہنا اس کے عذابوں سے, بے خوف نہ ہو جانا. ہم بے خوف ہو جاتے ہیں جب پہلا حصہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے بس. نہیں, تم یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ غفور رحیم ہے تو اس کے پاس سخت عذاب نہیں ہے, ان سے ڈرنا. کیونکہ دیکھو ڈرنے والا جو ڈرتا رہے گا, غلطی تو انسان ہے تو اس سے تو ہو سکتی ہے, لیکن جو ڈرتا رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے باغات تیار کر رکھے. غلطی ہو جائے معافی مانگے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں, جس میں نہ کوئی شور ہے, نہ غل ہے, نہ تکلیف ہے, نہ مصیبت ہے, اور نہ کبھی جنتی وہاں سے نکالے جائیں گے. حدیث میں ان سے فرمایا جائے گا جنتی ہو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, ہمیشہ یہیں رہو گے, کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اور پھر آگے وہ قصہ آتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اور کچھ کچھ خبری ابراہیم علیہ السلام کے لیے لائے تھے, اور کچھ بری خبر لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے لائے تھے. یہ قصہ فوراً کیوں آیا ان دو آیات کے بعد؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال بتا دی کہ وہ رب غفور رحیم ہے لیکن اس کا عذاب بھی دردناک ہے. یہ آگے قصہ اس کی مثال ہے. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہے تو کتنی پیاری رحمت کی خوشخبری لے کر آئے, اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے کتنی بڑے عذاب کی خبر لے کر آئے. تو دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں. لیکن دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ان عذابی, بے شک میرا عذاب ہوا العذاب الالیم, وہ دردناک عذاب ہے, مگر یہ نہیں فرمایا کہ وہ عذاب دینے والا ہے. اس کی کوئی صفت نہیں ہے عذاب دینا, جیسے غفور الغفور الرحیم الرحمن اس کی صفات ہیں, اسی طرح اس کے اسماء حسنہ میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ وہ عذاب دینے والا ہے. یاد رکھیں وہ معذب نہیں ہے کہ عذاب دینے والی ہے, اس کی صفت نہیں. ہاں میرے پاس عذاب بھی ہے جو بڑا دردناک ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے ہم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے, اس کے بعد ہم لوط علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں گے, پھر ہم یہ اصحاب الایکہ کا دیکھیں گے وہ کون تھے مختصراً, اور جو الحجر جو اس سورت کا نام ہے ہجر والے کون تھے وہ دیکھیں گے. یہ چار باتیں یا قصے یہاں پہ آ رہے ہیں. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اور بتا دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. کون تھے مہمان ابراہیم علیہ السلام کے؟ فرشتے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا, جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام. اب آپ اسے بار بار جب بھی یہ قصہ آتا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے آ کے سلام کیا تھا, یعنی فرشتے بھی گریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ سلام کے ساتھ. وہ ہیلو ہائی نہیں کرتے, ان کا بھی کلمہ سلام کا. وہ آداب نہیں کہتے جھک جھک کے. ہم نے تو اپنی سوفسٹیکیشن کے لیے بڑے, ہم سوفسٹیکیٹڈ جب زیادہ ہی ہو جائیں تو بڑے ہم بڑے شاہی قسم کا ہمارا طریقہ جب بن جائے تو پھر ہم کہیں گے آداب اور ذرا جھک کے. تو یہ طریقے اسلامی طریقے نہیں. اسلام ہمیں سلام سکھاتا ہے. سلامتی ایک دعا ہے, اور کتنی پیاری آپ دعا دوسرے کو دے رہے ہیں کہ تم سلامت رہو. کتنی پیاری دعا ہے, تم سلامت رہو, تم پہ سلامتی ہو. اور پھر اگر آپ اور زیادہ کہنا چاہتے ہیں, اور تم پر اللہ کی رحمتیں, رحمت اللہ وبرکاتہ, اور تم پر تمہیں برکتیں بھی تم پر ہو, اس سے اچھی کیا دعا ہو سکتی. یا آپ نے دیکھتے ہی دوسرے کو دعا سے گریٹ کیا, اور ہیلو ہائے نمستے اداب اور ان کے اندر کیا رکھا, پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہمیں وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں, پسند آتی ہیں. اور سلام ہمیں شاید وہ کوئی لطیانوسی چیز لگتی ہے کہ یہ کوئی پرانا سا بات ہے. اگر سلام کریں بھی گے بھی تو زندگی بھر سلام کرنا ہی نہیں سیکھتے کہ سلام کے اصل الفاظ صحیح طریقے سے ساتھ ادا کرنے کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی آ کے کہا سلام, حالا انام ہے ان کو وجلون. تو وہ بے شک بولے ابراہیم علیہ السلام کہ میں تم ہم تم سے ڈرنے والے. ہم کون؟ انا, ہم کون؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ, ان کے گھر میں آئے تھے نا, تو ہم تو آپ سے ڈر رہے ہیں. ڈر کیوں رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ ایک تو وہ بے وقت آئے تھے, دوسرا نمبر ٹو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے, اور اس زمانے میں کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دشمنی کی غرض سے آیا. اور دیکھیں سبحان اللہ, ہم سب کتنی ایک افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سیولائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, اور پرانے زمانے تو پتہ نہیں کیسے تھے, اور وہ تو ان کو تو کچھ عقل اور سمجھ ہی نہیں تھی جیسے کہ ہمیں ہی سب آئے. لیکن آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی کوئی دشمن کسی ایک گھر آتا تھا نا, کوئی ڈاکے کی غرض سے, یا تو کھانا نہیں کھاتا تھا اس گھر کا. اور آج کے وقت میں کوئی ڈاکو آ جاتا ہے کسی کے گھر میں, اللہ معاف کرے سب کو محفوظ رکھے, تو پہلے کھانا وانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد لوٹتے. یہ نئے زمانے کے ڈاکو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے ڈر رہے ہیں کیونکہ نہ تو یہ کھانا کھا رہے ہیں نہ کچھ ہے. اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے, ورنہ کبھی نہ ڈرتے, ورنہ تو انہوں نے سوچنا تھا یہ تو فرشتے ہیں. اس کا مطلب ان کو نہیں پتا چلتا پیغمبروں کو, یہ جو کہہ دینا ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیزوں کا پتا ہے, غیب کا علم ہے, جو علم اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے بس وہی علم ان کے پاس. خود سے وہ یعنی اپنی صلاحیت کے ساتھ اپنے اس سے کسی چیز کو جان لینا وہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ ہمیں دیکھیں ایک اور بات سمجھ آئی کہ اگر اپنے دل میں ایسا کوئی خوف آ جائے کسی سے, یعنی جیسے کوئی ڈاکو ہے یا کوئی شر پسند ہے یا جس سے کوئی چور ہے, کسی کو چاہیے کہ ایسے سے دل میں خوف آ جائے, تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے, یعنی ایمان کے اگینسٹ نہیں ہے کہ تمہارا کیا ایمان ہے, تمہارا کوئی ایمان ہی نہیں ہے تو تم تو چور سے ہی ڈر گئی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں پیغمبر ہیں, ان کے دل میں بھی ڈر آیا, خوف آیا کہ یہ کسی برے ارادے سے لگتا ہے. تو یہ تو ہم ہر وقت کسی کو نہ دیکھ لیں گے اگر قرآن پڑھتے ہوئے, یا کوئی بےچاری حجاب لیا ہوا تو اس کو ذرا جس کو ہم ذرا تھوڑا نیک سمجھ لیں گے تو بس بات بات پہ تانے دیتے جائیں گے, تم اچھی قرآن والی ہو, تم تو اس چیز سے ڈر گئی, لو تم اچھی ایمان والی ہو, تمہارا تو کوئی بھروسہ نہیں, تم تو اچھی ہو. نہیں, یہ چیزیں دیکھیں یہ نیچرل بات ہے, انسان انسان ہی ہے. اب وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, لیکن جب ایسے کسی سوچا کہ کوئی دشمنی کی غرض سے آیا تو دل میں خوف پیدا ہوا. وہ آرٹیفیشل لوگ نہیں تھے, روبوٹس نہیں تھے. ہم تو سوچے پتہ نہیں ایمان والا ہونا کوئی روبوٹ ہے, نہ کبھی وہ ہنسے. بعض لوگ کہتے کوئی تھوڑے سے بھی مجلس کے اندر ہنسی مذاق ہو رہی, کہتے اچھے قرآن پڑھنے والے ہو تم لوگ. بھائی قرآن پڑھنے والے کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتے کہ ان کے کوئی جذبات نہ ہو, کوئی ان کی بالکل آرٹیفیشل ہو. اسی لیے ہمیں بس وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو بس جیسے سفید شلوار قمیض پہن کے اور ہاتھ میں تصویر لے کے جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں, جب پلائیں تو پی لیں, کھلائیں تو کھا لیں, انہوں نے نہ کچھ بولنا نہ کچھ دیکھنا نہ کچھ ہے, بس وہ ہمیں لگتا ہے یہ بس اللہ والے ہیں. ہمارے دماغ میں نا ایک کانسیپٹ ہے بس, ایسی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو, فرمایا بھی کہ ہم تو آپ سے ڈرنے والے ہیں, ڈر رہے ہیں ہم آپ سے. قال انہوں نے کہا لا تخجل, آپ ہم سے نہ ڈرے, انا نبشرک بغلام علیم, ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں, ہم تو آپ کے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں. اور بیٹے کی خوشخبری ہونا ہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے بڑی عمر کے ہو گئے ہوئے تھے. ناٹ اونلی کہ بیٹے کی خوشخبری, ایک علیم بیٹے کی, علم والے بیٹے کی. ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہہ دیا جائے یہ آپ کے ہاں جو اب بچہ پیدا ہوگا نا تو بیٹا ہوگا اور بہت بڑا اسکالر بنے گا, ہم اس کی خوشی کی انتہا سوچیں گے کیا ہوگی. تو یہاں پہ علم, بعض مفسرین کہتے ہیں علم سے مطلب یہ کہ یعنی اس کو نبوت بھی ملے گی, تو کتنی بڑی بشارت تھی. قال, انہوں نے کہا, کس نے, ابراہیم علیہ السلام نے, ابشرتمونی, کیا آپ مجھے بشارت دیتے ہیں, علی ام مسنی الکبر, کہ اس کے باوجود کہ میرے اوپر تو اتنا بڑھاپا آ گیا ہے, آپ مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہیں, کبھی میں تو بشیروں, تو کس بات کی آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں. یعنی حیرانگی میں ایسا بولا, کیونکہ پیغمبر بھی انسان ہے نا, تو ظاہر ہے ایک دم انسان سوچتا ہے کہ اب میرے کیسا بچہ پیدا ہوگا, میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں, ساری زندگی تو میری اولاد نہیں ہوئی. تو اب خوشی کے اندر ایک بات کر رہے ہیں. اب یہ بھی کوئی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے کہ خوشی میں خوش ہو جائیں یا غم میں غمگین ہو جائیں, یہ کوئی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. ہاں مگر دیکھیں لمٹس ہر چیز کی ہے, لمٹس کراس نہیں کرنی. تو حیرت کی بات پہ حیرت کر رہے ہیں, جی نیچرل بات ہے. یاد رکھیں اللہ والے نا تکلف کرنے والے نہیں ہوتے کہ ایک اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہو اور اس خول کے اندر رہتے ہوں, پھر وہ کوئی خول جا کے گھر پہ اتار دے, پھر لوگوں کے سامنے پھر خول چڑھا کے بیٹھ جائیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان خوشی کی بات پہ کہتا ہے نا, ایک دفعہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوگا, مطلب اس طرح وہ خوشی کر رہے, بس کس بات کی تو مجھے, یعنی اب دوبارہ سبھی ماں تبشیرونی میں کیا ہے کہ اب دوبارہ سننا چاہتے ہیں جو خوشی کی بات ہوتی. انسان کہتا نا واقعی, اچھا واقعی ایسا ہوگا, یہ نہیں کہ مطلب وہ ڈاؤٹ کر رہا, مگر اللہ کی قدرت پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کو, اور ایک انسان کی نیچرل منہ سے نکلتا ہے. کالورا نے کہا بشرنا کا بالحق, ہم تو آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دے رہے, حق کی خوشخبری, نہیں بالکل یقینی بات ہے یہ ایسا ہی ہوگا, اللہ کا وعدہ تو حق ہے. فلا تکم من القانتین, آپ مایوس نہ ہونے والوں میں سے نہ ہوں گے, مطلب اس بات پہ نہ مایوس ہوں گے بھی آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کیسے ہوگا. تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قال, اس نے کہا وَمَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ, دیکھیں یہ ہے اب ایمان کی بات ہے کہ جو دل کے اندر کہ وہ میری بات یہ تھوڑی کہ میں اللہ سے مایوس ہوں, کون مایوس ہو سکتا ہے رب کی رحمت سے, سوائے ان کے جو گمراہ ہیں, رب کی رحمت سے تو اور کوئی مایوس ہی نہیں ہو سکتا, گمراہ ہی مایوس ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ گمراہ ہی مایوس ہو سکتا ہے. ہم پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافر کے, اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہ کے. تو یہ کیا بات ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو وہ کیوں مایوس ہوتا ہے سوچے, اس کا نمبر ون ریزن ہے کہ یا تو اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور نہیں ہے, نعوذ باللہ, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس قدرت نہیں ہے, تبھی وہ مایوس ہو سکتا ہے نا کہ دیکھو وہ کیسے میرا کام کرے گا, اس کے پاس طاقت نہیں, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ میری کیا ضرورت ہے اس لیے وہ مایوس ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا آپ نے, کہتے اس کو کیا پتا اوپر بیٹھے ہوئے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, استغفر اللہ, یہ کلمہ کفر ہے, اس کو پتا ہے, وہ علیم ہے, وہ ایک ایک جذبے ایک ایک بات کو آپ کی جانتا ہے. تو وہ مایوس ہو جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اور میری کتنی یہ چاہت ہے, اس کو کیا پتا. یا وہ مایوس ہو سکتا ہے جو نعوذ باللہ اللہ کو بخیل سمجھتا ہے, کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو دے گا ہی نہیں, وہ اس کی عطا سے مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ہی انسان مایوس ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے عالم علیم قدیر فیاض ہونے پہ ایمان نہ ہو, اور ظاہر ہے یہ اللہ کی صفات ہیں, ان پہ ایمان نہ ہونا گمراہی ہے, گمراہ انسان ہی جو ہوگا وہ ان صفات پہ ایمان نہیں رکھتا ہوگا. تو یہاں پہ اچھا ایک امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا نا یہ بھی قنوط کا سبب بنتا ہے, اس کی وجہ سے بھی مایوسی ہو سکتی ہے انسان برا گمان جب رکھے. برا گمان کیا مسئلہ, یہی کہ وہ تو اس نے تو دینا ہی نہیں, اس کو کیا, اس کو بس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ نہیں دے سکتا, یا اور بھی برے گمان لوگ طرح طرح کے آپ سوچ لیں گے کہ کیا کیا برے گمان ہوتے ہیں, کیوں انسان مایوس ہوتا ہے, اسی وقت مایوسی آتی ہے نا. آپ پیچھے دیکھنا ہمیشہ کوئی برا گمان ہوگا, ہمیشہ برا گمان ہوگا, اسی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت کی امید چھوڑ دیتا ہے. اور یہ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ, یاد رکھیں یہ بات. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے. میں نہیں کہہ رہی, علماء کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. یہ رب کی رحمت مل ہی نہیں سکتی مجھے تو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ زمر میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو, مت مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے. ایک تبرانی نے, ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون سے؟ بے تبرانی کی حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا, اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا. کہ کبھی مثلا کبھی میرا اب حالات تو ٹھیک ہونے ہی نہیں, اب کبھی بھی نہیں کوئی اچھا ہونا, اب بس سب ختم ہو گیا, اب یہ نہیں کچھ ٹھیک ہو سکتا, اب مجھے کیا ملے گا, میری اللہ کون سی سنتا ہے. یہ سب مایوسی کی باتیں, یہ مایوسی کبیرہ گناہ. اس لیے کہ دیکھیں, اس سے انسان کا سمجھ لیں اللہ کے ساتھ کنیکشن کٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے اب کیا جانے کا فائدہ, یاد ہے مجھے کیا ملنا. اور شیطان مایوس لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے, اس لیے تو اس کے وار بڑے چلتے ہیں نا مایوس لوگوں پہ. اور انسان کی جو عمل ہے نا نیکی, اس کے اندر سستی آنے شروع ہو جاتی جب وہ مایوس ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے کر کے. اسی لیے آپ نے دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں اب نماز پڑھ کے ہم نے کیا کرنا, کیا فائدہ, کیا دیا نمازوں نے ہمیں, مایوس ہو گئے وہ. تو توحید کی نفی ہے مایوسی. اللہ معاف کرے, ہم اپنے آپ کو توحید والے بھی کہتے رہے, پھر اس کے بعد قنوط کی حالت کے اندر چلے جائیں کہ نیگیٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی حالت سے. تو یہ توحید کی نفی ہے, یاد رکھیں. انسان مومن نہیں رہ سکتا, کفر میں چلا گیا یا گمراہی میں چلا گیا, اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہی اس نے گم کر دیا. قال فما خطبكم ایها المرسلون, کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا, اے بھیجے ہوئے فرشتوں, یعنی تمہارا کیا معاملہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا معاملہ تو کچھ اور ہے, یہ اتنے سارے فرشتے. بعض جگہ پہ آتا ہے تین فرشتے آئے تھے, بعض جگہ پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ آئے تھے. تو وہ سمجھ گئے کہ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف میرے پاس کچھ خبری لے کر آئے ہیں, کچھ معاملہ لگتا ہے کچھ اور ہے, کوئی بڑا ہی معاملہ ہے جو اتنے سارے مل کے آئے. فالو انہوں نے کہا, اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ, ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. اور نام بھی نہیں لیا ان کا, نام نہ لینے کا مطلب کیا تھا, یعنی اب ان سے اتنی ناراضگی ہے, اتنا ان سے بیزاری ہے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ قوم لوط, فرمایا قوم مجرمین, مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا. الا آل لوط, سوائے آل لوط کے, انا لمنجوہم اجمعین, ان کو سوائے ان کے ہم ان کو بچا نجات دینے آئے ہیں, ان کو صرف سب کے سب کو, جو آل لوط ہے, جو لوط علیہ السلام کی فیملی ہے, صرف ہم ان کو بچانے کے بچائیں گے, ان کو نجات دیں گے. الا امراتہ, لیکن اس فیملی میں سے بھی ان کی بیوی کو نہیں. قدرنا, مقدر کر دیا ہم نے, انھا لمن الغابرین, کہ بے شک وہ تو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی, وہ بھی نہیں بچے گی, وہ بھی لیفٹ بہائنڈ ہوگی. اب آپ سوچ لیں ماحول کیا تھا قوم لوط کا, کہ پورا کا پورا جو شہر تھا, بستی تھی, سب کے سب آئیدر اس عمل میں ملوث تھے یا اس کی فیور میں تھے, انکلوڈنگ لوط علیہ السلام کی وائف. ان کے سمیت سب کے سب جو تھے وہ اس کو فیور کرتے تھے, یعنی اس کو صحیح سمجھتے تھے, یا لوگ اس کے اندر ملوث تھے. ظاہر ان کی بیوی تو پیغمبروں کی بیویوں نے کبھی خیانت نہیں کی, یعنی اس طرح کی کوئی بھی بدکاری اور اس کے اندر نہیں ملوث رہی, مگر ان کی فیور ایسی قوم کے ساتھ ہی, اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل رکھی گئی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے عمل کو انڈورس کرتے ہیں نا, بہت سوچ سمجھ کے کریں. آپ فیس بک پہ ہیں, آپ فلاں پہ ہیں, آپ کہتے ہیں فلاں بڑا اچھا کر رہا ہے, یہ جو لا پاس ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, جو قوم لوط والا عمل کرے, ہوموسیکسولیٹی ہے इसका कानून पास हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो ऐसे ही तो आप वही अमल कर रहे हैं फिर क्यों लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने किया था, वो कोई खुद तो नहीं ये काम करती थी। लोग कहते हैं हम खुद थोड़ी कर रहे हैं, हम ये भी नहीं चाहते हमारे बच्चों में से कोई करे, लेकिन हमें लगता है कि ये जो कानून पास हुआ है उनको भी फ्रीडम होनी चाहिए ऐसे लोगों को, और ये बिल्कुल ठीक है। तो वही काम है, यानी आपने एंडोर्स किया, आपने उसको सही समझा, तो यही तो उनकी बीवी भी करती थी। अल्लाह ताला ने इस सिर्फ सही समझने के ऊपर उनको छोड़ नहीं दिया कि कोई बात नहीं ये खुद तो नहीं करती थी ना, फिर भी लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। और आज इसको इसके लीगल होने को या ये मैरिजेस को सही समझने वाले मुसलमानों में से लोग खड़े हो गए, जबकि इनमें इनके कुरान में तकरीबन 27 टाइम्स लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। इतनी दफा जिनकी किताब में अल्लाह ने ऐसी कौम का जिक्र किया और उनकी सजा का जिक्र किया और उनके ऊपर जो लानत बरसी उसका जिक्र किया, और ये लोग उस अमल की फेवर में खड़े हो गए। हैरत है ऐसे लोगों के ऊपर, या तो इनको कुरान से बिल्कुल ही समझ नहीं है, या फिर ये बाज उनमें से कहते हैं कि नहीं वो तो कुछ और ही शर्त था और ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं क्या, नहीं ये तो मौलवियों की बातें हैं, कुरान को पढ़ के देख लो बिल्कुल साफ ही लिखा हुआ है। इवन सुबहान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है, वहां पे वो 5 बस्तियां थी और उनमें से सबसे बड़ी बस्ती जो थी ना वो सद्दूम की बस्ती थी। सद्दूम, उसी से वर्ड निकला सोडमी। इससे ज्यादा बड़ी आपके पास क्या एग्जाम्पल होगी। उस अमल को कहा जाता है आज तक अमले कौमे लूत। अस्तगफिरुल्लाह, लवातत कहना जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम के साथ इस अमल को मत अटैच करो, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, उनकी कौम का ये अमल था। कहो अमले कौमे लूत, होमोसेक्सुअलिटी। आज तक वो वर्ड देखो उस कौम की बस्ती के नाम से आज तक है। और आप कहते हो कि जो है ना नहीं उनका कोई शायद और ही अमल था और उनका ये काम नहीं था और ये ऐसे ही मौलवियों ने बातें बनाई हुई। तो फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि कौन बचेगा और कौन जो है इसमें पीछे रह जाने वालों में से हो जाए। और आप ये अंदाजा कीजिए लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली में उनकी 2 बेटियां थी जो पारसा थी, पाकीज़ा थी, नेक थी, हालांकि पूरी बस्ती जो थी वो करप्ट हो चुकी थी, फिर भी ऐसे माहौल में रहते हुए वो बच्चियां यानी उन्होंने अपने आप को ऐसे ख्यालात और ऐसी चीजों से बचा के रखा। इससे पता चलता है कि इर्द गिर्द कितनी भी गंदगी, कितनी गंदगी थी, फिर भी कुछ ऐसे चंद एक हस्तियां ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को फिर भी बचाया हुआ था, ना मुवाफ्त हालात में भी। तो हमेशा हम जो हालात की हर वक्त शिकायत करते रहते ना कि बस हालात ऐसे हैं तो हम क्या करें, हम भी इसी तरह फिर हो गए हैं, फिर अब हम सारे ही अब ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे। याद रखें एक बात, वो पूरी की पूरी बस्ती करप्ट हो गई थी, पूरी की पूरी बस्ती के एक ही ख्यालात थे, सेम पेज पे थे सारे। इस वजह से अल्लाह ने उनको बख्श नहीं दिया कि चूंकि सारे ही एक तरफ हो गए तो फिर कोई बात नहीं। हम तो सोचे ना जब सारे ही एक बात कह रहे हैं तो क्या सारे गलत कह रहे हैं। वो सारे भी चाहे एक बात कह रहे हैं लेकिन अगर वो गलत बात है, अगर वो हराम काम है, अगर वो गुनाह है, तो वो इस बात की वजह से जायज नहीं हो जाता कि क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ठीक ही है, क्योंकि फलानी कोर्ट ने कह दिया तो ठीक है, क्योंकि फलाने मुल्क का ये कानून बन गया तो ठीक हो गया। नहीं, जो हक बात है वो हक ही रहेगी चाहे पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए। याद रखिए ये बात, पूरी कौम एक सोच की मालिक हो गई थी, एक सोच थी सबकी कि ये ठीक काम है। उस एक सोच के होने की वजह से अल्लाह ने उनको बख्श नहीं दिया, उस एक सोच के होने की वजह से वो काम ठीक नहीं हो गया। तो आज भी जो मॉडर्निज्म के नाम पे या किसी भी नाम पे या बड़ी बड़ी कौमें हैं जो उस चीज को समझ रही कि वो ठीक है, तो उससे वो ठीक नहीं हो जाता चाहे सारी कौम एक तरफ खड़ी हो जाए। तो इस चीज से मुतासर ना हुआ करें कि सब ऐसा कह रहे हैं, सारे वो हो गए हैं सब, क्योंकि नहीं, फिर भी उसमें कोई लोग थे जो चलने वाले थे हक पे और अल्लाह ने उनको बचाया। तो ये जो हर वक्त बस ये वो हालात हो गए, वो हो गए, फिर सारे कर रहे हैं, फिर हम क्या करें, तो ये आप रोना ना रोएं। असल मसला हालात का नहीं है, असल मसला हमारी अपनी सोच का है। हमारी सोच गलत होती है, हालात तो वैसे के वैसे ही जो चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और आगे से आगे हालात दुनिया के और बिगड़ते जाएंगे, कयामत करीब है। तो अब आप हालात का शिकवा करते रहेंगे? याद रखे, इन्हीं हालात के साथ कोई जन्नत तक पहुंच जाएगा और कोई जहन्नम तक पहुंच जाएगा, इन्हीं हालात के साथ। तो अब क्या हुआ, ये अब बता के बात वो वहां से रुखसत हुए। फलम्मा जाअ आला लूतन मुरसलून, फिर आ गए आले लूत के पास भेजे हुए। भेजे हुए कौन है? फरिश्ते, यानी आले लूत के पास अब आ गए, वहां से रुखसत हो गए ये बातें करके। अब यहाँ पे वो डिटेल नहीं आई, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम ये डिटेल के। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ बहस करने लगे, ये है वो सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। अब लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए, उनके घर आ गए। फला इन्नकुम कौमुन मुनकरून, उन्होंने कहा कि आप लोग तो अजनबी लोग हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने जाहिर है देखा कि ये तो उस ऐसे नहीं था कि जैसे आज हमें तो अपने हमसाये का भी नहीं पता होता। उस जमाने में पूरे बस्ती वालों को एक दूसरे का पता होता था, सब एक दूसरे को जानते होते थे, तो उनको पता था कि ये हमारी बस्ती के भी नहीं है। लेकिन मुसाफिर भी नहीं लग रहे, थके मांदे नहीं है, सफर का कोई असर नहीं है इनके ऊपर, तो ये कौन है? आलू बल्कि इना का बीमा कानूफी ही अंतर, उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे पास वो लेकर आए हैं जिसमें ये शक करते थे। कौन शक करते थे? कौम शक करती थी। कौम किस बात पे शक करती थी? तो कोई नहीं अजाब आना, तुम ऐसे ही ना हमें डराते रहो करो, और तुम इतने पाकबाज बनते तो चलो यहाँ से जाओ, तुम बड़े तुम पाक हो, तुम्हें ये काम बुरा लगता है ना, तो जाओ यहाँ से। ये कौम उनको कहती थी, और कह रहे थे ले आओ ना अजाब, तुम हर वक्त हमें अजाब की धमकियां देते रहते हो। तो यहाँ पे जो बल आया ना, बल ये किसके लिए आया? कि पिछली बात की नफी और अगली बात बताई गई कि कुछ और है। जो पिछली बात हुई है वो ना समझो, यानी तुम कह रहे हो कि तुम आप अजनबी लोग रहे हो, उनका नहीं नहीं बल्कि हम अजनबी नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे पास वो चीज लेकर आए जो अजाब, जो शक जिस पे लोग कर रहे थे। शक किस में करते थे? अजाब पे। कौम उसको मानती नहीं थी कि कभी अजाब आ सकता है, हम उसकी बात लेकर आए। वादैना कबिल हक, और लाए हम तेरे पास हक। हक बात क्या होती है? यानी यकीनी बात, सच्ची बात, यानी अजाब जरूर आएगा। और इन्ना लसादिकून, और बेशक हम बिल्कुल सच्ची है, हम बिल्कुल सच बात कह रहे हैं कि अब अल्लाह ने फैसला कर दिया, अब तुम्हारी कौम के ऊपर अजाब आने वाला है। ये उनकी कन्वर्सेशन किसके साथ चल रही है? लूत अलैहिस्सलाम के साथ। फअसरी बि अहलिका बिक़ति मिन अल्लैल, अब ये वो सारी गुफ्तगू है, बाकी आगे पीछे की सारी बात यहाँ पे नहीं बयान की गई जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ उतनी बात जो उनके साथ क्या बातचीत इस वक्त हो रही है वो बयान की जा रही है। फअसरी बि अहलिका बिक़ति मिन अल्लैल, अब लूत अलैहिस्सलाम को वो क्या कह रहे हैं? आप अपने घर वालों को अपने साथ रात के एक टुकड़े में, यानी रात के एक हिस्से में लेके निकल जाना। लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट कहा जाता है कि हमको कहा था, उस वक्त आपने अपनी फैमिली को लेकर निकल जाना। अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कि किस तरह, बैकग्राउंड में समझ ले तैयारी चल रही है कि किस तरह अब आप स्ट्रेटजी होगी, कैसे ये सारा कुछ होगा कि अब आपका काम खत्म हो गया है नबी, अब जिसका साथ मामला था ना, डायरेक्ट अल्लाह ताला का ऑर्डर आ गया। जब इंसान इंसानों के साथ कोई मामलात कर रहे होते ना, अब वो एक ऐसा गंदगी का अमल कर रहे थे, इंसान सोचते हैं कि वो इंसानों के साथ ही तो मामला कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि जो मामला है वो अल्लाह के साथ है, उनका अल्लाह की नाफरमानी है। वत्तबी अदबारहुम, और आप चलते जाओ उनके पीछे, यानी आप उनके पीछे पीछे रहना, यानी अपनी फैमिली को आगे रखना और आप पीछे पीछे। क्यों ये क्यों कहा गया? ये कोई भी पीछे ना रह जाए, हिफाजत के लिए ना। और फिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया? और फिर वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और तुम में से कोई पलट के ना देखे। क्यों ये क्यों कहा कि पलट के ना देखना? इसलिए ये कहा क्योंकि देखे, जब कोई खौफनाक तरीन मंजर हो और इंसान उसकी तरफ देख ले, अल्लाह ताला माफ फरमाए और ऐसे मनाज़िर देखने से महफूज रखे, तो इंसान शौक में चला जाता है, पत्थर हो जाता है ना, जैसे ये वो कहते ना कि एक एक कदम मेरा मन मन का हो गया, यानी चलना मुश्किल हो जाता है और सोचें कि पीछे क्या हो रहा होगा। वहां पे कोई शादी जाने तो नहीं बज रहे ना, वहां पे अजाब हो रहा है, وہاں پہ لوگوں کی چیخو پکار ہے، وہاں پہ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، وہاں پہ تباہی ہے، وہاں پہ کوئی مر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی خون ہے، کوئی لاشیں ہیں، اس کی طرف دیکھنے کا مطلب اور اپنی قوم ہے یہ، یہ پھر آگے بڑھ سکتے تھے پھر کیا؟ یہ ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے اس قدر ہاریبل منظر ہوگا، اس قوم پہ جیسا عذاب آیا نا، یاد رکھیں کسی قوم پہ پوری ہسٹری میں ایسا عذاب نہیں آیا جو قوم لوط پہ آیا. پھر بھی اگر ہم لوگ نہ سمجھیں اور اس عمل کو سمجھیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ شرک بھی کرتے تھے اور ان کا یہ عمل بھی تھا، لیکن یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شرک کو، کفر کو مہلت دے دیتا ہے، لیکن اللہ ظلم کو مہلت نہیں دیتا. یہ ظلم ہے. اللہ بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا. تو ان کو کہا گیا اپنے پیچھے نہیں پلٹنا، وَامْدُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلتے جانا جیسے تمہیں حکم دیا گیا، تم نے رکنا نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے، تو چلتے جانا. یہ تین چار ان کو انسٹرکشنز دے دی اور وہ دے کے چل پڑے. پھر وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور فیصلہ کر دیا اس کی طرف، اس معاملے کا یعنی لوط علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اَنَّ دَابِرَ هَا أُولَئِ مَقْتُوم مُصْبِحِين، کہ بے شک جڑ کاٹ دی جائے گی ان لوگوں کی صبح ہوتے ہیں. ان کو کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور ان لوگوں کی اب ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا. جڑ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. استغفر اللہ. اور صبح ہونے پہ ان کی یہ سزا آ جائے گی، یعنی مہلت ختم ہو جائے گی. تھوڑی دیر رہ گئی تھی اب مہلت ختم ہونے میں. اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ اندر کنورسیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فرشتے ان سے لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوا اتنی دیر میں؟ جا اہل المدینہ یستبشرون، لو جی شہر والے سارے جمع ہو کے آ گئے خوشیاں مناتے ہوئے. کیوں خوشیاں مناتے ہوئے کیوں آ گئے؟ وہ خوشی منانا کوئی بری بات ہے؟ رب نے خوشی منانے سے تو نہیں روکا، مگر بات اصل کیا ہے کہ خوشی منائی کس بات پہ جا رہی ہے. کل انہوں نے بے حیائی پہ خوشیاں منائی تھی، آج ہمارے ہاں کون کون سے طریقے ہیں سوچیں کہ جہاں بے حیائی پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے، اور کیا خوشی کی بات تھی ان کے لیے؟ کہ خوبصورت نوجوان لڑکے ان کے گھر پہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے. تو یعنی ان اتنے گر چکے تھے کہ اعلانیاں بے حیائی کرتے تھے، اور نبی کے سامنے بھی نہیں ان کو جھجک تھی. اب لوط علیہ السلام کتنی آکورڈ پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ان ہؤلاء ضیفی. اب یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت کا معاملہ جبکہ ابھی لوط علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ جو پچھلی بات ہم نے پڑھی وہ اس کے بعد آئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تو نہ تم رسوا کرو مجھے، مجھے کیوں ان کے سامنے شرمندہ کرتے ہو؟ مہمان نوازی کرنا انبیاء کی سنت رہی ہے. اور یاد رکھے مہمان کو صرف کھانا کھلانا اس کی مہمان نوازی نہیں ہے، مہمان کی عزت رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی میزبان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزت بھی تو رہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کو اور اچھی طرح سے آرام پہنچانا، یہ سب مہمان نوازی کے آداب ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں مجھے ان کے سامنے رسوا کرتے ہو؟ اتق اللہ ولا تخزون، اور تم اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. میں نے اللہ کا ڈر ان کو دیا کہ دیکھو خدا کا خوف کرو کوئی، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو روک سکے. لیکن جب خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر یہی جواب آتا ہے جو انہوں نے دیا، کہ انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا اولم ننہك عن العالمین، ہم نے نہیں تجھے کیا روکا تھا، منع نہیں کیا تھا کہ تو سارے جہان والوں کا ٹھیکہ نہ لے لے؟ تو ساری دنیا کا ٹھیکہ تو نے لیا ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جا. کیونکہ ٹھیک ہے یہ تو اجنبی ہیں، تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی روکا تھا کہ اجنبیوں کو اپنے گھر میں نہ ٹھہراؤ. اب ان اس قوم کا معاملہ کیا تھا؟ یہ مسافروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ اس طرح کی یعنی بے حیائی بھی کرتے تھے اور उनको लूट भी लेते थे, उनके साथ ये काम करते थे। और लूत अलैहिस्सलाम जब उनको मना करते थे तो कहते थे हम जो चाहे करें, तुम हमें नहीं रोक सकते, हमारे मामले में ना पड़ो। अब भी वो कह रहे हैं कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम इनको ठहराओ? जब भी तो जब ये लोग आए थे फरिश्ते इतने खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में, तो लूत अलैहिस्सलाम बजाय इसके तो खुश होते कि मेहमान है, लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए कि अब होगा क्या। और उनको रास्ते में अपने घर भी लेकर जा रहे हैं और रास्ते में उनको बता भी रहे हैं कि इस कौम के लोग बड़े इस तरह के ऐसे बुरे हैं, ऐसे हैं। तो परेशान थे वो। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हाउलाई बनाती इनको तुम फायदी नहीं, ये मेरी बेटियां। बेटियों का मतलब इन लोगों ने, क्योंकि ये अहले किताब की भी उनके अंदर कौम लूत का किस्सा है मौजूद, तो इन्होंने बना लिया कि मेरी बेटियां का मतलब ये कि वो अपनी बेटियां ऑफर कर रहे थे कि लो ये मेरी बेटियां ले जाओ और इनके साथ जिना कर लो। ऐसी बात नहीं है, पैगंबर कभी ऐसी बात नहीं कर सकता। मेरी बेटियों का मतलब क्या है, यानी कौम की बेटियां, क्योंकि पैगंबर जो होता है वो कौम का बाप होता है। तो अब यहाँ पे नजर आते इतने बेबस है और कौम की बदमाशी देखे कि, और इनके पास इनके घर में कोई मर्द और भी नहीं था, कोई इनका बेटा नहीं था, बस सिर्फ ये बेटियां थी। तो कह रहे हैं कि मैं अब मैं क्या करूं, तुम अपनी ये तुम मेरी बेटियां हैं, अगर तुम कुछ करने वाले हैं इनसे निकाह करो, इनसे शादी करो। और आपको पता है कि लूत अलैहिस्सलाम इस कौम से बिलोंग नहीं करते थे। हर पैगंबर उसके बाद जो भी अल्लाह ताला ने भेजा वो उसी कौम से भेजा था, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अपने आप को बड़ा बेबस फील कर रहे थे कि इस शहर में मेरा कोई हिमायती नहीं, अपना भी कोई बेटा नहीं था कोई उस कौम में से। हाँ बीवी जो थी वो उस कौम से थी, लेकिन और कोई नहीं था जो उस कौम से इनका हिमायती, क्योंकि इनका कोई खानदान नहीं था ना यहाँ, तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। तो अगर तुमने कुछ करना है ऐसी, तुम्हें अपनी हविस पूरी करनी है, तो तुम शादी करो। अल्लाह ताला ने फरमाया ला अमरू का, तेरी जिंदगी की कसम। अब देखें ये बात ऐसे, कुरान करीम का जो तरीका है ना वो खिताब का तरीका है, ऐसे खुतबा दिया जाता है। अल्लाह ताला अब फौरन फरमा रहे हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से बात डायरेक्ट की जा रही है, यानी अब आप समझ लें कि ये अभी उसको छोड़े लूत अलैहि वसल्लम की किस्से को, ये समझे कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खा के फरमा रहे हैं ला अमरू का, ए नबी आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम। ये कितना बड़ा शर्फ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह ताला ने किसी और पैगंबर की कसम नहीं खाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की कसम खाई है, उस जिंदगी की कसम जिसका कोई लम्हा अल्लाह की याद से खाली नहीं था। उस जिंदगी की कितनी वैल्यू है अल्लाह के नजदीक, कितनी पसंदीदा है कि अल्लाह ताला ने उस हयात की कसम खाई, हर हर लम्हा उसका कीमती है, मोती है। और यहाँ से अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत और ताल्लुक है उसका भी पता चलता है कि जितना वक्त आपने दुनिया में रहना है उस वक्त की कसम, ना प्यार है ना इस बात में। इन्नहुम लफी सकरातिहिम यअमहून, बेशक वो लोग तो अपने नशे में जैसे अंधे हुए पड़े थे, बहके हुए थे, अंधे हो रहे थे, जैसे नशे में इंसान को समझ नहीं आती ना कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। इसी तरह वो इस हाल में थे कि उनको कोई बिल्कुल जैसे इंसान की मत मारी जाती है, कोई समझ नहीं थी कि इस वक्त वो क्या करें। ख्वाहिश ने उनको अंधा बना दिया था, ना कोई हलाल हराम का फर्क, ना कोई अखलाक, ना कोई कुछ, इतने गिर चुके थे कि जैसे नशा इनके ऊपर सवार है कि पागल हुए जा रहे थे खुशी के साथ कि बस हमने इन लड़कों को लेके जाना है, इनको हमारे हवाले करें, एंड यू माइंड योर ओन बिजनेस, अब आपको कोई जरूरत नहीं हमारे बीच में पड़ने की, आपने सारों का ठेका नहीं लिया हुआ। वो इतने बहक चुके थे। अब यहाँ पे एक और बात जो हम कवर कर लें इसमें कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की कसम खाई है, तो क्या इसी तरह हम भी कसम खा सकते हैं किसी की भी, भाई मेरी जान की कसम, तेरी जान की कसम, मुझे हम इंसान कहते हैं ना जिसके साथ भी होती है मोहब्बत, मुझे मेरे बच्चों की कसम, मुझे कोई आदमी कहता है मुझे मेरी बीवी की जान की कसम, और ये कसमें खाना क्या जायज है? नहीं, ये कसम खाना जायज नहीं है। याद रखें, अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खाए, सारी सब चीजें उसकी मखलूक है, वो जिसकी चाहे कसम खाए। जैसे यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कसम खाई और अल्लाह ताला और जिसकी भी खाए, हालांकि अल्लाह ताला ने किसी पैगंबर या किसी फरिश्ते की जिंदगी की कभी कसम नहीं खाई, लेकिन अल्लाह जिसकी चाहे खाए। मगर इंसानों में से किसी के लिए जायज नहीं है कि अल्लाह के अस्माओ सिफात के अलावा किसी और चीज की कसम खाए, क्योंकि कसम उसकी खाई जाती है जिसको आप बड़ा समझते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ा अल्लाह ही हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माओ और बापों की और बुतों की कसम ना खाओ, और अल्लाह के सिवा किसी की कसम ना खाओ, और अल्लाह की कसम भी सिर्फ उस वक्त खाओ जब तुम अपने कौल में सच्चे हो। यही बात, जब तुम वाकई सच्ची बात करो सिर्फ इसी वक्त खाओ। ऐसे नहीं कि आप अपना वतीरा बना दें कि बस छोटी छोटी बात पे अल्लाह की कसम है कि मैंने ऐसे किया, अल्लाह की कसम है कि मैंने वो किया। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आपका तकिया कलाम हो उससे कोई हर्ज नहीं। जैसे अब कई लोग अब वल्लाही वल्लाही आप अरबों को तो हर वक्त ही देखेंगे, वो वल्लाही के अलावा बात ही नहीं करते। वो इसलिए उनका तरीका कलाम ये है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कसम खा रहे होते। तो हमारे यहाँ भी आते कसम से ऐसा हुआ, कसम से ऐसा, वो मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कसम खा रहे। तो वो उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं, लेकिन जो आप दिल से कसम खाते हैं ना, वो अल्लाह की कसम के अलावा किसी की नहीं खा सकते। दूसरे वाकई सच्ची होनी चाहिए। और बुखारी और मुस्लिम में है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को देखा कि अपने बाप की कसम खा रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार के फरमाया, खबरदार रहो, अल्लाह ताला बापों की कसम खाने से मना करता है। जिसको हलफ करना हो अल्लाह के नाम का हलफ करे, वरना खामोश रहे। यानी कोई किसी और के नाम की कसम ना खाए। अब हमें बड़ी किसी से जब मोहब्बत होती है ना, तो फिर हम कह देते हैं तेरी जान की कसम, तो ठीक है आप नहीं खा सकते, ये मना है। और हमारे यहाँ तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया कि वो अंधे हुए जा रहे थे, अपने जो उनकी ख्वाहिश थी उसके अंदर अंधे हो रहे थे।